جہاں بیٹھ کر یہ اسی کے خلاف سازشیں کریں، مشورے کریں، مسجد کے نام سے ایک سازشوں کا اڈا بنا لیں تاکہ ان کی سرگرمیوں پر پردہ پڑا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فرمان جاری ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے جس سے پہلی مسجد کی جماعت اور رونق متاثر ہو۔ انہوں نے اس چیز سے منع کر دیا تھا، اور یہاں مقصد اصل مسجد کو متاثر کرنا بھی تھا، کفر کے مقاصد پورے کرنے تھے، منافقین کو ایک پناہ گاہ مہیا کرنی تھی اسلام کے لبادے میں، اور مسلمانوں کی وحدت کو اور روح کو اور امیج کو نقصان پہنچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کی یہ بات آپ کو بتا دی گئی ہے اور انہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے مقاصد تو کھول کے قرآن میں رکھ دیے گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سورت کا نام فاتحہ بھی ہے، ہے الف دعاد ہے اور چھوٹی ہے۔ فضیح کہتے ہیں کسی کو رسوا کرنے کو، یعنی یہ ان منافقوں کو رسوا کرنے والی سورت بھی ہے، کیونکہ ان کی ساری سازشیں اور چالیں بار بار کھول دی گئی اس میں۔ اب کیا ہے؟ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، البتہ یہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو محض بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ کہ ہم اسلام کی خدمت کریں، جو بیچارے معذور کمزور لوگ دور نہیں جا سکتے وہ قریب ہی نماز پڑھ لیں، اندھیرے میں، رات میں، سردی میں، بارش میں۔ مسجد قباء جن لوگوں کو دور پڑتی ہے اور جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتے، ہم نے تو ان کی سہولت کے لیے یہاں قریب مسجد بنا دی ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، ایسا کوئی مقصد ان کے پیش نظر نہیں، یہ مقاصد کچھ اور ہیں، کہہ کچھ اور رہے ہیں، اندر سے کوئی اور ایجنڈا ہے، باہر کچھ اور ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک معیار بھی پتہ چل رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان دے رہا ہے تو اس کی پہچان کہاں سے ہوگی، کیسے ہوگی؟ نمبر ایک یہ کہ درار وہ مسلمانوں کے لیے اذیت کا سبب ہو، نقصان دینے کا سبب ہو، اس سے اسلام کا امیج خراب ہو رہا ہو۔ وکفرن، نمبر دو یہ کہ اس کی کوششیں کفر کے پلے میں جا رہی ہوں یا کفار کو فائدہ دے رہی ہوں، کفار کو مضبوط کر رہی ہوں یا کفر کے عزائم کی تکمیل کر رہی ہوں، یعنی جن مقاصد کے لیے کفر کام کر رہا ہے وہ بھی درپردہ انہی مقاصد کے لیے کام کر رہا ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پھیلا رہا ہو، ان کو متحد کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو، اور نمبر چار اہل کفر کے لیے ایک پناہ گاہ بن جائے، ایک شیلٹر بن جائے۔ تو آج بھی جس شخص یا ادارے یا تنظیم یا گروہ یا گروپ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں وہ بھی اسی طرح نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، جس طرح مسجد ضرار خطرناک تھی۔ اور اگر یہ چار باتیں نہ ہوں تو محض کسی پر یہ الزام جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے، ہر شخص جو دین کا کام کرنے کو اٹھتا ہے اس کے اوپر اسی قسم کے الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس پہچان کیا ہوگی؟ پہچان یہ چار نکات ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے لا تقم فیہ ابدا، نہ تم کھڑے ہونا اس میں کبھی بھی۔ کس میں؟ مسجد ضرار میں۔ یعنی آپ نے وہاں جا کر غزوہ تبوک سے واپسی پر نماز پڑھانے کا جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق وہاں جا کر آپ نماز نہ پڑھیے۔ چنانچہ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اس کے ساتھ کیا کیا، چند ساتھیوں کو بھیج کر اس کو گرا دیا، ختم کر دیا۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی گئی ہو وہ مسجد مسجد ضرار کے مشابہ ہے۔ ایسی مسجدوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، انہیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے فنڈنگ نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے مدد نہیں دینی چاہیے۔ اب یہ آپ سب خود دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ افسوسناک حد تک ہم مسلمانوں کے اندر مساجد کے ذریعے فرقہ واریت پھیلی۔ یعنی مسجد تو ایمان کی پرورش کا ذریعہ ہوتی، لیکن مسجدوں سے ہی ایک دوسری چیز سامنے آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے آگے بتائی جا رہی ہے اس کی بھی وجہ۔ یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک گلی، ایک مسجد دائیں اور بالکل اپوزٹ دوسری مسجد، بالکل آمنے سامنے، اور ایک کے اوپر سپیکر لگے ہوئے اور شور ہو رہا اور دوسرا، اور نہ اس کی سنائی دے رہی ہے نہ اس کی سنائی دے رہا ہے کچھ۔ اب جو لوگ اس قسم کی مسجدیں بنائیں وہ دین کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر دراصل دین کو نقصان دے رہے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ آپ وہاں مت کھڑے ہوئی، آپ کو نہیں جانا۔ دوسرے لفظوں میں کیا کہنا مقصود ہے؟ کہ آپ کو ان سے تعاون نہیں کرنا۔ لمسجدن، البتہ ایک مسجد، اس سے سا جس کی بنیاد رکھی گئی۔ اساس کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو، تاسیس اسی سے ہے۔ لمسجدن اس سے سا التقوی، البتہ ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ من اول یوم، پہلے دن سے، احق زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ کہ آپ اس میں قیام کریں، آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال، اس میں کچھ لوگ ہیں، یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ پاک رہیں، واللہ یحب المطہرین اور اللہ محبت رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ لمسجدوں، البتہ ایک مسجد، کون سی مسجد؟ اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ بعض کے خیال میں اس سے مراد مسجد نبوی ہے، اور بعض کے خیال میں اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ لیکن آیات کو پڑھ کر یوں پتہ چلتا ہے کہ مسجد قباء مراد ہے، اس لیے کہ مسجد ضرار اسی کے طور پر یا اسی کے مقابلے پہ بنائی گئی تھی۔ منافقین نے اس کا توڑ کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالی نے اس مسجد کی اور اس کے نمازیوں کی تعریف کر کے ہمیشہ کے لیے اس مسجد کو عزت عطا کی۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ وہاں دو رکعت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک عمرے کے برابر۔ اسی لیے جو لوگ مدینہ جاتے ہیں اس مسجد کو ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ البتہ ایک مسجد، اس سے سا جس کی بنیاد رکھی گئی، کس پر؟ التقوی، تقوی پر، اللہ کے خوف پر۔ من اول یوم، پہلے دن سے، کیونکہ مسجد نبوی سے بھی پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں۔ یعنی اس علاقے کی مسجد میں اگر جانا ہی ہے تو مسجد قباء جائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، ہر ہفتے تقریباً وہاں آپ جاتے تھے، کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل بھی۔ اس سے ایک بہت اہم بات واضح ہو رہی ہے کہ مسجد کی بنیاد دراصل زمین پر نہیں ہوتی، وہ دلوں پر ہوتی۔ اگر دلوں میں تقویٰ ہو تو مسجدیں بھی بابرکت ہوتی ہیں، اور مسجدوں کی بنیاد تو تقویٰ ہی پر ہونی چاہیے۔ یعنی مسجد بنانے جیسا عظیم کام، جب تک اس کے پیچھے نیت درست نہ ہوگی، دل میں تقویٰ نہ ہوگا، یہ نیکی بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ کتنی بڑی مثال ہے نا مسجد ضرار کی، کہ ہے مسجد لیکن نیت خراب ہے۔ تو آپ بڑے سے بڑا کام کریں، ایک عالی شان مسجد تعمیر کرا دیں، لیکن آپ کے اندر نیت کیا ہے؟ شہرت، دکھاوا، اپنے مالدار ہونے کے اعلان، یا اپنے نیک پاک ہونے کا اظہار، کہ ہم بہت نیک اور خدا خوف لوگ ہیں، لیکن جب تک اللہ کا خوف اور تقویٰ نہ ہوگا اس وقت تک مسجدیں حقیقی معنوں میں فائدہ مند نہ ہوگی۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں کچھ لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قبا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ طہارت کا وہ کیا طریقہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم فراغت کے بعد مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی استنجا کرنے کے لیے صرف مٹی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ عربوں کے ہاں پانی کی کمی تھی تو عموماً لوگ صرف مٹی سے نجاست صاف کرتے تھے، تو ہم لوگ استنجا بھی کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا بہرحال مٹی کی نسبت افضل ہے، اور صحیح معنوں میں طہارت ہوتی بھی پانی ہی کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے ہمیں خود ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم طہارت کا صحیح اہتمام کریں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو آپ کو متطہرین کی صفت اختیار کرنی چاہیے، ان میں شامل ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے پاس جانا، ایسے لوگوں سے محبت کرنا، پھر کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ کیونکہ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، اللہ ہمیں اپنی محبت دے اور ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، تو خدا کے لیے گندا رہنا چھوڑ دے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی صفائی اور پاکیزگی کی طرف متوجہ کیجیے۔ اتنا افسوس ہوتا ہے اپنی سڑکیں، گلیاں، بازار، گھر، ہر چیز دیکھ کر کہ ہمارے اندر احساس نہیں رہا، چونکہ اندر وہ چیز نہیں ہے تو باہر کی گندگی بھی کچھ زیادہ تکلیف نہیں دیتی ہم کو، ناخن، بال، دانت، اور پھر یہ کہ صحیح استنجا نہ کرنا، اپنے بالوں کو صاف نہ کرنا اپنے لیے تو کیا دوسروں اور فرشتوں کے لیے بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ سے سمیل آتی ہے تو فرشتے پرے ہو جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے، تو کس طرح آپ کی مدد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ جن لوگوں نے کہا اللہ پہ ہمارا ایمان ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر ہم گندے ہوئے تو وہ کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس اور کہاں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ وہ تو بھاگ جائیں گے۔ تو پاک صاف ہونا ابتدا ہے ساری نیکیوں کی، بنیاد ہے۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں جو پہلا چیپٹر سنن میں آتا ہے وہ نیت پہ آتا ہے، اس کے فوراً بعد طہارت کی بات ہوتی ہے۔ نیت یعنی اندر کی صفائی کر لو اور اس کے فوراً بعد پھر باہر کی صفائی پہ آ جاؤ۔ پھر فرمایا، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہاں بنیادی طور پر تو دو عمارتوں کا ذکر ہے، ایک مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے اور دوسری جو منافقت پر ہے، لیکن حقیقت میں یہاں دو کرداروں کا کمپیریزن بھی ہے. ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی عمارت تقویٰ پر اٹھائی ہو، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی بنیاد منافقت پر رکھی ہو. ان دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں دکھاتا. تو یہاں ظالم کون ہے پھر؟ منافق. یعنی مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں ہیں یہاں. مومن کا عمل اللہ کے تقویٰ پر ہوتا ہے، اس کی بنیاد تقویٰ ہوتی، اس کا ہر کام اللہ کی رضا مندی پر مبنی ہوتا ہے. اس کے برعکس منافق کا عمل ریاکاری پر مبنی ہوتا ہے، شر اور فساد پر مبنی ہوتا ہے. اور زندگی کی تعمیر کی دو ہی بنیادیں ہیں، یا تو آخرت یا پھر دنیا، یا پھر اللہ کی رضا یا پھر اپنی خواہشات یا دکھاوا، دوسروں کی مرضی. یہ دو کردار بالکل مختلف ہوتے ہیں. ان دونوں کی بات پڑھتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد کس پر رکھی ہوئی ہے. تقویٰ ایک مضبوط چٹان کی طرح ہے، اس کے برعکس منافقت چٹان کے نیچے سے گزرتے ہوئے پانی کی وجہ سے جو کھڈا سا پڑ جاتا ہے اس کی طرح ہے. اس دفعہ ہم بیچ پر گئے تھے تو ایک پتھر بہت آگے کو آیا ہوا تھا، جس کے نیچے سے پانی کی لہریں گزر گزر کے اس کو سب کو اندر سے کھائے ہوئے تھیں، اور یوں لگتا تھا کہ اگر کوئی اس پہ کھڑا ہو تو ہو سکتا ہے یہ پتھر نیچے ہی گر جائے. انشاءاللہ تعالی وہ فرینچ بیچ پہ ہے، کبھی موقع ملا تو تصویر اتار کر لاؤں گی تاکہ اس تفسیر کو سمجھا سکوں. ہر دفعہ میں الفاظ میں بے بس ہو جاتی ہوں، کیونکہ یہ جو لفظ آتے ہیں نا، اللہ شفا جرف ہارن، ویسے بھی عربی میں ڈفرینٹ ہے اور پھر اردو میں ترجمہ اور مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات. یعنی آپ امیجن کر لیجئے کہ ایسا پتھر جو کرب کی طرح ہو اور پھر اس کے نیچے سے پانی گزر رہا ہو. تو منافقت دراصل اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی، کیونکہ کسی مضبوط بنیاد پر تو قائم نہیں ہوتا نا یہ پلستا. تو ایک کردار وہ ہے کہ جو بات کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی خدا سے ڈرتا ہے، کسی کے متعلق رائے دیتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے. وہ اپنے لیے جو کچھ چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہتا ہے. وہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں رکھتا کہ اپنے لیے تو کچھ اور چاہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور چاہے، کیونکہ مومن تو ہوتا ہی ہوا ہے نا. خدا کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسروں کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے. اور ایک دوسرا کردار جو منافقت پر مبنی ہے، اس کے معیار دوہرے ہوتے ہیں. وہ آخرت میں حساب کتاب کے خوف سے آری ہو کر، خدا کے سامنے جواب دہی کے خوف سے آری ہو کر بولتا ہے. اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ قیامت کے دن یہ نامہ اعمال تولا جائے گا. وہ بھول جاتا ہے کہ خدا کے ہاں اس کی جواب دہی بھی کرنی ہے. وہ جو دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہے بے سوچے سمجھے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے، خواہ حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو. تو یہ دو کردار مختلف ہیں. تو اسی لیے لفظ یہاں من آیا ہے، من. اف من، کیا بھلا وہ شخص جس نے اساسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی. اپنی عمارت کیا ہے؟ اپنی زندگی کی عمارت مراد ہے. ویسے تو مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، اسی کانٹیکس میں بات ہے، لیکن ایک شخص جس نے اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کی اللہ تقویٰ من اللہ، اللہ کے تقویٰ پر، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ سارے کام کر رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے دنیا میں، وہ پڑھ لکھ رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، ورضوان اور اللہ کی رضا چاہتا ہے. وہ خیرن، کیا وہ شخص بہتر ہے؟ ام من، یا وہ اسس بنیانہ، جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا، اوپر کنارے کے. شفا کہتے ہیں کنارے کو، جیسے ہونٹ ہے نا، ان کو بھی شفتن کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی منہ کے کنارے ہیں. جرفن، کھائی، ہارن گرنے والی، تو وہ کب گرنے والی ہوتی ہے؟ جب اس کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اوپر سے مضبوط نظر آ رہی ہوتی ہے زمین، لیکن اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، کسی وقت بھی دھڑام سے نیچے آ سکتی ہے۔ تو وہ جب گرتی ہے تو پھر اس شخصیت کو جو اس کے اوپر کھڑا ہو، فنہار بھی فی نار جہنم، اس کو جہنم کی آگ میں جا پٹکتی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے کرنے کا کام کیا ہے۔ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ جرف جو ہے ایسے کنویں کو کہتے ہیں، لم تبن بالحجارہ، جو پتھر سے نہ تعمیر کیا گیا ہو۔ ایک کچا کنواں ہوتا ہے نا، ایک پکا کنواں ہوتا ہے۔ کچا کنواں کون سا ہوتا ہے؟ جس کو ڈگ کر کے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اب کیا ہوگا کہ جو پانی اس سے نکلے گا وہ مٹی ساری گرتی رہے گی اس کے اندر، کیونکہ پانی دیواروں کو لگے گا، کبھی ڈول لگے گا، کبھی کچھ لگے گا، تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، نقصان دہ ہو جائے گا۔ اور پکا کنواں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے پوری دیوار چن دی جاتی، تو اس کی دیواریں گرنے کا خطرہ کم ہوتا ہے، لیکن کچے کنویں کے گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ دریاؤں کے کٹاؤ کا کبھی سنا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ یعنی زمینیں اور مکان اور گھر کھٹ کھٹ گرتے جاتے ہیں اس میں، اور سب کچھ وہ نگل جاتا ہے، اور بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وہ نیچے سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، زمین ایک دم نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جرف کہتے ہیں کھائی کو، ندیوں نالوں وادیوں میں بعض اوقات پانی کا زور کسی کنارے کے نیچے سے مٹی بہا لے جاتا ہے، اور چھجے کی طرح صرف کنارہ لٹکا رہ جاتا ہے۔ تو کھوکھلی اور بے ثبات ایسی کگر کو عربی میں جرف کہتے ہیں۔ اور ہارن کا کیا مطلب ہے؟ ہارا یہور ہورن سے عمارت کا منہدم ہونا، گرنے کے قریب ہونا۔ گرتی عمارتیں دیکھیں، یہ لفظ اصل میں ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کہ یاد رہے۔ شفا کو ہونٹ سے تعبیر کریں، جرف کھائی، کچا کنواں۔ اب ترجمہ میں کچا کنواں نہیں کہیں گے آپ، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی تھی آپ کو، کھائی ترجمہ کریں گے آپ۔ فنہارا بہ فی نار جہنم، اور ہارا یہورو کا مطلب ہوتا ہے گرنا۔ تو نتیجہ کیا نکلا آیت کا؟ آیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد تقویٰ پر نہیں رکھتا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، خواہ وہ دیکھنے میں کتنے ہی خوبصورت، عالی شان اور ظاہری نیکیوں سے بھرپور کیوں نہ ہو۔ اور جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد اللہ کے خوف پر اور تقویٰ پر رکھے گا، وہ دراصل اس کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سے بچائیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت، الذی بنو، وہ جسے انہوں نے بنایا، ریبتن، شک کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ یہ ان کی عمارت ان کے دلوں میں ہمیشہ شک کا سبب رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب دل پاش پاش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ موت سے ہمکنار ہونا، یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی۔ عمارت خود تو گر گئی، لیکن ان کے دلوں کا اضطراب نہیں جائے گا، ان کا نفاق اس طرح ایک ایک رگ میں جڑ جما چکا ہے، اندر اتر چکا ہے، کہ اس کا نکالنا اور اس کا اکھاڑنا ممکن نہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ ان کے دل ہی پاش پاش ہو جائیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ داغ تو اب کپڑے کے ساتھ ہی جائے گا، تو یہ منافقت کا داغ جو ان کے دلوں میں لگ چکا ہے ان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا. ان کے اس عمل نے ان کی منافقت کو اور پکا کر دیا ہے. ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کی منافقت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، یا کھل بھی گئی اور بڑھ بھی گئی. ویسے تو منافقت اپنے اندر زہریلے اثرات رکھتی ہی ہے، نقصان دہ ہے ہی، لیکن مسجد زرار جیسا فتنہ کھڑا کرنے کے بعد پھر توبہ کرنے اور پلٹنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے. جو شخص اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اپنی منافقت کے لیے مسجد کے نام سے ایک سینٹر بنا لے سازشوں کا جال بچھانے کے لیے، تو پھر اس کے اثرات اور اس کے نتائج، ان سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. پھر یہ تو زندگی کے ساتھ نپتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر آپ آیت کے مفہوم کو سمجھ جائیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ یہ عمارت جو انہوں نے مسجد زرار کی بنائی، یہ ان کے دلوں میں شک اور بے چین، ریبا ریب، آپ کو یاد ہوگا شروع میں بتایا تھا میں نے، بے چین کن شک، یعنی انہوں نے یہ جو کام کیا ہے اس کے بعد ان کے دلوں کا چین لٹ جائے گا اور وہ کبھی بھی سکون نہ پا سکیں گے، حتیٰ کہ یہ ختم ہی ہو جائیں. یعنی منافقت نقصان دہ تو ہر حال میں ہے، لیکن بعض کاموں کی وجہ سے وہ اور پختہ ہو جاتی، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان ریپینٹ نہیں کرتا، پلٹتا نہیں، توبہ نہیں کرتا، واپس نہیں آتا. کیسے ہوا یہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس مسجد کو ڈھا دو، ابھی کوئی معمولی کام تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مسجد گرائیں تو اس سے واضح ہو گیا کہ کون کون منافق ہے اور ان سب کی سازش کیا تھی اور یہ قصہ کیا، اور ساتھ آیتیں بھی اتر آئیں قرآن میں. اب ان لوگوں کے لیے تو سر چھپانے کی جگہ نہیں، اب بھی ان کو شرمندگی نہیں ہوئی کہ پلٹیں اور رجوع کریں اور توبہ کر لیں، نہیں، یہ اپنے ہٹ پر قائم رہے. فرمایا اب یہ جو ان کے اندر داغ لگ گیا ہے یا پکا ہو گیا، یہ مر کے ہی ختم ہوگا. الا ان تقطع قلوبهم. آیت نمبر 109 میں افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اس آیت میں بنیان سے کیا مراد ہے؟ بنیان کس کو کہتے ہیں؟ بنیان کا لفظ آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، کس معنی میں ہوتا ہے؟ ویسٹ کے معنوں میں. اس کو کیوں بنیان کہتے ہیں؟ کپڑوں کی بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے. تو یہاں پر بنیان سے کیا مراد ہے؟ لفظ وہی ہے، روٹ بھی وہی ہے، بنا کا. بنیان سے مراد کیا ہے یہاں؟ پورے سبق کا خلاصہ تھا یہ، پورے قصے کہانی کا نچوڑ تھا. جو کچھ مسجد زرار کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا اس کا یہ خلاصہ تھا، کنکلوژن تھا، سبق تھا، جسٹ تھا. افمن اسس بنیانہ، بنیان کا لفظی معنی کیا ہے؟ عمارت. کیا بھلا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ ایک عمارت بن رہی ہے، تو ایک شخص ہے جو عمارت بنانے لگا ہے اور اس عمارت کی بنیاد اس نے رکھی ہے اللہ کے تقوی اور رضامندی پر. یعنی اس کی بنیادوں میں، فاؤنڈیشن میں اس نے جو کنکریٹ ڈالی ہے وہ تقوی اور رضائے الہی کی ہے. اس کے برعکس ایک اور شخص ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد منافقت پر رکھی ہے، نفاق پر رکھی ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ عمارت اس کو لے کر عمارت والے سمیت جہنم میں جا گرے گی. عمارت سے مراد پر یہاں اس کی ایکٹیویٹی ہے, یعنی عمارت کا لفظ یہاں پر لفظی معنوں میں نہیں ایک سمبل کے طور پر استعمال ہوا ہے. عمارت سمبل ہے کس کے لیے؟ آپ کی شخصیت کے لیے, آپ کی ایکٹیویٹیز کے لیے, آپ کے کاموں کے لیے. یہاں دو کردار آمنے سامنے ہیں, ایک مومن اور ایک منافق. مومن اپنی زندگی کی بنیاد, اپنے کاموں کی بنیاد, اپنی ایکٹیویٹیز کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضامندی پر رکھتا ہے. اللہ کا لفظ دونوں کے ساتھ جائے گا, تقوی اور رضامندی دونوں کے ساتھ. منافق کے پاس یہ بنیاد نہیں ہوتی, وہ بنیاد ایک کھائی کے کنارے پہ رکھتا ہے جس کے اندر کوئی کنکریٹ یا کوئی بھی موضوع یا مناسب یا سالڈ چیز نہیں ہوتی. وہ دھوکہ دیتا ہے اور خود دھوکہ کھاتا ہے. اب ذرا امیجن کریں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے ایک چٹان کے اوپر یا ایک سالڈ چیز کے اوپر یا ایک ہل کے اوپر عمارت بنانے کی بجائے ایک کھائی کے اوپر بنا لی, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اونچی جگہ پر کیوں بنائی جاتی ہے عمارت؟ تاکہ اونچی نظر آئے. جتنی زمین کے نیچے والے حصے میں ہوتی ہے وہاں پانی بھی جمع ہو جاتا ہے, وہاں زمین کی جو سیلن ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے, اور اس طرح کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ عمارت بدنما ہو جاتی. ایک شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد چٹان پہ رکھی, یعنی پختہ زمین پر, مضبوط جگہ پر, اور دوسرا شخص جو ہے اس نے ایک ایسی جگہ عمارت بنانی شروع کی ہے جو اندر سے کھائی ہوئی ہے, کھوکھلی ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی. اپنی عملی زندگی میں جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں, مثلا آپ یہاں ہی تشریف لا رہے ہیں, تو اس کی بنیاد میں کیا ہونا چاہیے؟ تقوی اور اللہ کی رضا, یا کوئی اور دنیاوی غرض, یا کسی انسان کی خاطر, یا محض ٹائم پاس کرنے کی خاطر؟ یعنی یہاں پر آنا اور اتنے عرصے تک آنا زندگی کا ایک وقت گزارنا ہے, چاہے وہ 6 ماہ ہو, سال ہو, 2 سال ہو, جو کچھ بھی, زندگی کا ایک وقت گزارنا ہے. آپ ایک مقصد لے کر آئے, اس مقصد کی بنیاد کیا ہے؟ کس چیز پر وہ مقصد رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ دو چیزیں آپ کے اندر ہیں؟ کیا آپ یہ سارا کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں یا نہیں, یا محض صرف زبانی باتیں ہیں؟ تو دونوں قسم کے لوگوں کا انجام بالکل مختلف ہوگا, دونوں کا نتیجہ مختلف نکلے گا. جس نے عمارت بلند جگہ پر بنائی وہ بلندیوں کو پائے گا, اور جس نے کھائی پہ بنائی وہ نیچے جا گرے گا. جس کی بنیادیں کھوکھلی ہوں گی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا, کچھ حاصل نہیں ہوگا. چونکہ پیچھے مسجد کے بنانے کا ذکر ہو رہا تھا, تو جب ایک مسجد بنائی جاتی ہے تو اس مسجد میں بھی آپ دیکھیں کہ, یعنی مسجد تو اللہ کا گھر ہے, لیکن مسجد زرار کی جو بنیاد تھی وہ کس پر تھی؟ تقوی اور اللہ کی رضا پر نہیں تھی, سازشوں پر تھی, دھوکے پر تھی. جو شخص کسی انسان کو دھوکہ دے رہا ہو اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ایک بے ثبات کنارے کھڑا ہے کھائی کے, کہ جو جلد ہی نیچے جا گرے گی. آپ ذرا امیجن کریں, عموماً یہ کھائیاں بنتی ہیں پانی ہی کے کنارے, دریاؤں کے کنارے یا سمندروں کے کنارے جہاں پانی تیزی سے گزرتا ہے. یہ کٹاؤ جو پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے کھوکھلے بن جاتے ہیں, اوپر سے یہ مضبوط زمین نظر آتی ہے, اور اگر کوئی غلطی سے اوپر آ جائے تو یہ اتنے زور سے گرتا ہے کہ پھر وہاں سے بچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک تو یہاں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے, دوسرا جب انسان اس میں گرتا ہے تو اوپر سے وہ پوری کھائی کی مٹی ساتھ گر جاتی ہے, اور ڈوبنے والے کو نکلنے کا موقع بھی کم ملتا ہے. ایسے حادثات پہاڑی علاقوں میں بہت ہوتے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ نے بھی یہی مثال دی ہے کہ ایسا ڈوبنا بہت تکلیف دہ ہے, کہ بچانے والے بھی اس وقت بے بس ہوتے ہیں، ایک عجیب تکلیف دہ منظر ہوتا ہے، کیونکہ جب مٹی ساتھ گرتی ہے نا تو وہ پانی کے اندر گرتے ہی دلدل بنتی ہے اور پھر وہ بچ نہیں سکتا، انسان اس میں اس کو بہا لے جاتی ہے. یعنی ایسی کھائیاں جو پانی کے کنارے ہوتی ہیں، سمندر یا دریا کے کنارے، اگر کوئی شخص اس پہ جا کے کھڑا ہو جائے یا اس پر کوئی عمارت بنا لے تو ظاہر ہے کہ کھائی کو تو ثبات نہیں، اس کو تو گرنا ہے، اور جب وہ گرے گا تو گرے گا بھی کہاں، خشکی پہ نہیں گرے گا. اس سوچ سے بھی وحشت آتی نا، تو روح کانپ جاتی ہے. کوئی بھی کھائی ایسی اگر آپ نے دیکھی تو امیجن کر لیں کہ ایک شخص ایسے کنارے پہ کھڑا ہے اور وہ گڑام سے نیچے جاتی اور آگے تیز لہریں آ رہی ہیں اور وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے اس میں. تو جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی ان کا بھی انجام یہی ہوا. اور اس کے بعد بھی ہم سب کے لیے دو میں سے ایک واضح راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیے جانے والے کاموں، اپنی شخصیت، اپنے اعمال کی بنیاد کیا کسی مضبوط دلیل پر رکھتے ہیں یا سنی سنائی باتوں پر کہ جو ہم کو کھائی میں گرا دیں. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اگر ہم بنیان کو لفظی معنوں میں بھی لیں، عمارت کے معنوں میں، تو عمارتیں کس قسم کی بنتی ہیں، کس کس پرپس کے لیے، کس مقصد کے لیے، اور خصوصاً دین کے حوالے سے نمبر ایک تو مسجدیں بنتی ہیں. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر مسجد کی بنیاد بھی تقویٰ اور رضاء الہی پر نہ ہو تو ایسی مسجد بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے اور اس کو اٹھا کھڑا کرنے والے، ان کی ساری کوششیں، مال، وقت، ہر چیز نیچے جا گرے گا. اسی طرح اگر کوئی ادارہ بناتے ہیں آپ، کوئی درسگاہ بناتے ہیں، کوئی مدرسہ بناتے ہیں، اور لوگوں کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے بن رہا ہے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، لیکن اس میں نیتیں درست نہیں. نیت کیا ہے؟ اپنی کسی پارٹی کو یا اپنے کسی فرقے کو یا کسی جماعت کو یا کسی گروپ کو یا کسی شخصیت کو بڑھانا چڑھانا یا راضی کرنا یا اس کا نام بلند کرنا، اللہ کا نام بلند کرنے کی بجائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ بہت عالیشان عمارت بن جائے، لیکن کل کو ایسا کرنے والوں کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. کیا ہمارے معاشرے میں عالیشان مساجد نظر نہیں آتی؟ لیکن انہی مساجد کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی اخلاقی، دینی، روحانی تربیت کا کیا حال ہے؟ اور بسا اوقات خود ان کے اندر بیٹھنے والوں کی، ان کے اندر خدا کا خوف نظر آتا ہے؟ ان کی زبان جب بولتی ہے تو خدا کے خوف سے بول رہی ہوتی ہے. وہ کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے؟ کیا اللہ کی رضامندی کے لیے سب کام ہو رہے ہوتے ہیں؟ اگر واقعی ایسا ہو تو ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کے نتائج دور دور تک نہ جائیں. تو ایسی باتوں پہ جب توجہ دلائی جائے تو ہم سب کو برا ماننے کی بجائے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اس قرآن کے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے اعمال کا اور نیتوں کا جائزہ لیں کہ اگر ہماری کوششوں کا کچھ مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اصل مشکل کیا ہے. چونکہ آپ میں سے بھی کل کچھ لوگ دین کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے گھر سے نکلیں گے، تو ان کو بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بنیادوں میں یہ دو چیزیں ضرور تلاش کرنی چاہیے، ورنہ ساری کوششیں بیکار ہیں، حاصل کچھ نہیں. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر کیا سکھایا گیا ہے کہ شخصیت کی بنیاد ٹھوس چیزوں پر ہونی چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کی تعمیر محض خیالات، خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں پہ نہیں رکھنی. یہاں دو لوگوں کا ذکر ہے نا، ایک شخص نے اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہے کس پر؟ مضبوط چٹان پر. اور دوسرے نے کس پہ کی ہے؟ کھائی پر. کھائی کھوکھلی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک. اور چٹان جو ہے وہ سالڈ چیز ہے. سالڈ چیزوں سے مراد کیا ہے؟ صحیح دلائل. پیچھے سورۃ انفال میں بھی آیا نا، لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیٰ من حی عن بینۃ. جس کو جینا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ جیے، اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. اگر کسی وقت کوئی شخص آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ جو آپ نے طریقہ زندگی اختیار کیا، یہ جو کام آپ کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں آپ درست کر رہی ہیں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کیا پتا آپ کو کوئی بھٹکا رہا ہو، کوئی گمراہ کر رہا ہو. پھر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ صحیح جا رہے ہیں اور آپ کی کوشش صحیح ہے؟ کیونکہ اس طرح کے سوال بہت لوگ کرتے رہتے ہیں. معاشرے میں یہی شک تو ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ کسی کے اندر شک پیدا کر دو پھر سب کام آسان ہے، پھر اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ایک شک کافی ہے. سورۃ ہجر میں بھی آتا ہے، لوگوں نے آپ کی مخالفت میں آپ کو کیا کہا؟ کہ وہ شخص جس پہ یہ ذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون، تم تو مجنون ہو گئے ہو، یہ تم کیا باتیں کرنے لگ گئے ہو، اچھی بھلی ایک زندگی تھی، یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو. کل شام میں کہیں درس پر گئی، یہ خاتون اچھی خاصی ایک سوشل ورکر ہے اور کافی اچھی سمجھدار خاتون ہے، یعنی عام خواتین میں سے نہیں ہے، بڑی پڑھی لکھی سمجھدار خاتون ہے اور بہت سے لوگوں کو بہت اچھے مشورے دیتی رہتی. پچھلے سال مجھے ایک جگہ پر ملی تو بتا رہی تھی کہ میں آپ کی کیسٹ سنتی ہوں، جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کو بھی دیتی ہوں اور باہر بھی بھیجتی ہوں، اور بہت کچھ انہوں نے بتایا. اور بہت اصرار کے ساتھ دو تین دفعہ یہاں پر آئیں اور بہت زبردستی ٹائم لے کر گئی مجھ سے. خیر، میں نے ان کے ہاں درس بھی کیا. کل اب وہ مجھے ملی تو پریشان، کہنے لگی کہ میں یہ سب کچھ کر رہی تھی اور میں بہت خوش تھی کہ میں سب ٹھیک کر رہی ہوں، کہ میری ملاقات ایک درس دینے والی خاتون سے ہوئی جنہوں نے کہا مجھے تم پہ رحم آتا ہے کہ تم کس چکر میں پڑ گئی اور کس مصیبت میں گرفتار ہو گئی، یعنی یہ دین کے کام شروع کر کے اور یہ سب سلسلے لوگوں کو تبلیغ کے اور خیر کی باتیں بتانے کے، تم ان کی کیسٹ سن رہی ہو اور ان کی کیسٹ آگے دیتی ہو، اللہ تم پر رحم کرے. کہنے لگی کہ اس کے بعد میرے اوپر ڈپریشن کا ایسا دورہ پڑا، مجھے یوں لگا کہ جیسے میں گر گئی ہوں، میں نے پتہ نہیں کتنا غلط کام کر لیا ہے. کہتی کہ چونکہ وہ درس دیتی تھی خاتون تو مجھے ان کے کہنے نے شک ہی کر دیا. کہتی میں بہت پریشان ہوئی. کہتی ہسبینڈ میرے جرنلسٹ ہیں، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے مجھے کہا نہیں یہ پروفیشنل جیلسی ہے اور کچھ نہیں. خیر، کہتی میں پھر بھی مطمئن نہ ہے. پھر کہتی کہ میں نے اپنے ایک اور رشتہ دار سے جو بہت دین کا کام کرتا ہے اس کو میں نے کال کیا، میں نے کہا میں یہ کرتی ہوں، مجھے کسی نے یہ کہہ دیا، اب بتاؤ میں کیا کروں. انہوں نے کہا نہیں، جو کر رہی ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، تم کرتی چلی جاؤ، تم یہ دیکھو کہ تمہارے اس کام سے کسی کا کچھ بھلا ہوا ہے کہ نہیں. کہنے لگی بھلا تو ہوا ہے. کہتی میں نے خود نماز ان کیسٹس کے بعد شروع کی ہے، سب سے پہلے تو میرا اپنا بھلا ہوا ہے، میں نماز پڑھنی شروع کر دی، میں کبھی پڑھتی نہیں تھی. کہنے لگی اگر تمہیں فائدہ ہوا ہے اور تمہارے آگے دینے سے کسی اور کا فائدہ ہوا ہے تو پھر تمہیں شک کس لیے؟ لیکن اس سے مجھے خیال آیا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ابھی تو آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی تو آپ معاشرے میں نکلے نہیں، لیکن جب آپ کہیں پر بھی ہوں گے اپنے کسی کام میں تو لوگ ضرور آپ کو ہلائیں گے، اور یا شیطان آپ کو خیال ڈالے گا، سب لوگ اتنی آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں، کیا ہم نے قرآن پڑھ لیا اور جکڑے گئے ہیں اور پکڑے گئے ہیں اور پھنس گئے ہیں، اور کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، کتنی آسان ہے اوروں کی زندگی اور ہم ہیں کہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، زندگی تو ایک آفت ہو گئی. شیطان اپنے اندر سے کبھی بول پڑتا ہے، ہم اچھے بھلے لوگ تھے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اب فکر آخرت ستائے جا رہا ہے اور آخرت کا غم کھائے جا رہا ہے اور کہاں آگ پھنسے. تو ایسے میں آپ کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو عمارت تعمیر کی ہے اپنی شخصیت کی، اس کی بنیاد کیا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان،